سيأتي زمان على البشرية تتخلص فيه من هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة. نحن نعتقد كما يعتقد أتباع الديانات السماوية بهذا الوعد الإلهي. هذه الأرض التي تمتلئ بالظلم وبالجوع، سيأتي الوعد الإلهي ويتحقق الوعد الإلهي، وسيأتي من يملأها عدلا وقسطا وأمنا وسلاما وإنسانية وإيمانا وأخلاقا وحبا وسلما. هذا هو الوعد الإلهي.
वो हमेशा से पुरसकून था और अपने बहन भाइयों से प्यार करता था। उसने ये कभी नहीं कहा था कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छी वाली पेंट शर्ट खरीदनी है। मैं चाहता था कि कोई मुतालबा करे, कोई दरख्वास्त करे, कोई ख्वाहिश करे, लेकिन उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती थी। ज़्यादातर वो किताबों, मुताले और इस्तराहत करने पर तवज्जो देता था। وہ فٹ بال میں دلچسپی رکھتا تھا، زیادہ تر پڑوس کے اپنے دوستوں اور بچوں کے ہمراہ فٹ بال کھیلتا تھا۔
I want to go back to when you were a boy. You were the son of a greengrocer. What was your first memory as a boy in this home in Lebanon? And did these early memories affect your political thought?
میں مشرقی بیروت کے ایک محلے میں پیدا ہوا۔ میں 15 سال کی عمر تک وہیں رہا۔ اس محلے کی کچھ خاص باتیں تھیں۔ عام طور پر ماحول انسانی شخصیت پر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ اس محلے کی ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ غریبوں کا محلہ تھا۔ وہاں تمام مسلمان، شیعہ، سنی، عیسائی، آرمینی، کرد، نیز لبنانی اور فلسطینی آباد تھے۔ لہذا میں ایک بہت ہی متنوع اور مختلف الاقوام اور مختلف المذاہب محلے میں پیدا ہوا۔ درحقیقت اس ماحول نے فلسطین اور اس پر توجہ دینے کے بارے میں مجھ میں ایک بیداری اور ایک خاص رویہ پیدا کیا تھا، اور میں نے بھی اس کو چھوٹی عمر سے ہی سمجھ لیا تھا، کیونکہ فلسطینی اپنے گھر چھوڑ کر حیفہ، عقا، یروشلم اور رام اللہ سے آئے تھے، یعنی وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ وہ ماحول ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا اور پرورش پائی۔
وہ سکول جاتا اور دکان پر میرے پاس آتا، میں اسے جیب خرچ کے لیے 4 آنے دے دیتا تھا۔ وہ باہر چلا جاتا اور کچھ دیر بعد خالی ہاتھ واپس آ جاتا اور کہتا کہ میں نے اپنے پیسے خرچ کر دیے ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے کچھ نہ خریدا ہوتا تھا۔ جب میں پوچھتا کیا لائے ہو، کیا تم نے خریدا، کہتا ابا جی ختم ہو گئے، میں نے خرچ کر دیے۔ کبھی اس کے دوست دکان پر آ جاتے۔ ایک دن ایک لڑکا آیا اور اس نے بتایا کہ سید حسن نصر اللہ بچوں میں روزانہ کچھ پیسے تقسیم کر دیتے ہیں، ہر کسی کو کچھ پیسے دیتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے کہ میرے والد صاحب کی دکان ہے، جو کوئی بوتل چاہتا ہے جائے اور لے لے، جو کوئی ٹافی خریدنا چاہتا ہے خرید لے، اپنا جیب خرچ اس طرح اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔
جب کوئی سید عباس موسی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو تو اس کی شخصیت احساسات کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ وہ اپنے اہل خانہ، بیوی، بچوں، رشتہ دار، آس پاس کے افراد، نوجوان، عام اور سادہ افراد سے محبت کیا کرتے تھے، تو پھر وہ بھی ان کی عزت کرنے لگتا ہے۔ جو بھی ان کے ساتھ زندگی گزارے وہ دوسروں سے اور غریب لوگوں سے پیار کرے گا، منکسر لوگوں کا دوست ہوگا۔ یہ سید عباس کی خصوصیت تھی۔ اب جب ہم اس طرح کی پرورش اور زندگی میں تربیت پائیں تو یقیناً اس طرح کی پرورش بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی جھلکتی ہے۔ ہم گھر والوں کے درمیان بہت پیار، احساس اور خیال پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد بھی ہے۔
جب سے ہم نے اچھے برے کی تمیز سیکھی، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا اور مذہبی باپ اپنے خیالات اور طریقے ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہوں، ہم پر حاوی ہونا چاہتے ہوں، یا اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوں کہ ہماری رائے کیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے احساسات یا موجودگی کو یا ہمیں نظر انداز کریں اور بالکل ہماری مخالفت کریں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اگر آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک نظریات کے حامل ہیں، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ خاص طور پر اس زندگی کے بعد، ہمارے بڑے ہونے کے بعد، جبکہ اب ہماری شادی بھی ہو چکی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر مرحلے میں سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سمجھداری سے کام لیا۔ وہ ایک مشاور اور ایک امانت دار ہیں۔ وہ ناقابل یقین حد تک مہربان اور شفیق ہیں۔ عام طور پر وہ ہم پر حکم نہیں چلاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جیسا بہتر سمجھو وہ کر لو۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ جیسا آپ چاہیں میں ویسا انجام دوں، تو پھر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بہت سے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ آپ کی زندگی ہے، بچپن سے ہماری ایسی پرورش کی گئی ہے کہ ہم کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ کسی سے فضول میں بات کرنا یا کسی کی بے عزتی کرنا، بد اخلاقی کرنا ممنوع تھا۔ ان کا تربیت اور بات کا طریقہ ہمیشہ واضح اور آسان تھا، اس میں کوئی پیچیدگی یا دشواری ہرگز نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ زبردستی کے ذریعے کوئی چیز ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح آپ کو اپنے کام میں رازدار رہنا ہے۔ ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن ہم باہر سے ان کے کاموں کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایسی جگہ میں تھے، کیا آپ ایسے محاذ پر تھے، یا ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا۔ سر ہلاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا، تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں۔
ایک ارمنی عورت ہماری ہمسایہ تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، خانم کیا آپ میرے بیٹے کو انگلش پڑھا سکتی ہیں؟ وہ مان گئیں۔ پڑھائی شروع کرنے کے کچھ دن بعد کہتی ہے، مسیح کی پناہ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہ جب تمہارا بیٹا پڑھنے بیٹھتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ سبق ایک مرتبہ پڑھیں۔ جب میں انگلش کی کتاب سے پورا سبق ایک مرتبہ پڑھ لیتی ہوں تو وہ کتاب دیکھے بغیر شروع سے آخر تک سارا سبق مجھے زبانی سنا دیتا ہے۔
بچپن سے مجھے اپنے والد سے خاص محبت اور لگاؤ ہے۔ جب کبھی وہ کہیں جاتے تو میں انہیں بہت یاد کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر مصروف رہتے تھے، کسی بھی لڑکی کی طرح جو اپنے والد سے مانوس ہوتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے والد بھی تمام باپوں کی طرح میرے پاس رہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے اور میں جو چاہتی فوری طور پر ان سے کہہ دیتی۔ گھروں میں یہ چیزیں معمول کی بات ہیں۔ سچ میں مجھے رشک آتا ہے کہ وہ کم عمری سے ہی، حتیٰ جوانی سے پہلے سے ہی، جہاد اور مقاومت کی راہ پر گامزن رہے ہیں۔ کتنا کامیاب ہے وہ شخص جو اپنی ساری زندگی، اس کے دن، گھنٹوں اور سالوں کو دین خدا کی خدمت اور جہاد میں گزارے۔ لہذا واضح ہے اس نعمت کا کسی چیز کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے باپ کی برکات کو محفوظ رکھنا ہے۔
سید عباس میرے لیے حقیقی رہنما تھے، اس راستے کے رہنما جس پر اس دن سے آج تک ہم چلتے آئے ہیں۔ وہ ایک استاد تھے جس نے مجھے اور ہماری حزب کے بھائیوں کو اور بہت سے دوسرے لوگوں کو تعلیم دی، تربیت دی، پروان چڑھایا۔ بعد میں سید عباس ہمارے قائد بن گئے۔ جب ہم عام لوگوں کے پاس مذہبی و سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو میں جس شخص کی پیروی کرتا تھا، جن سے سوال پوچھتا، ہدایت حاصل کرتا اور ان کی رائے دریافت کرتا، وہ سید عباس تھے۔ جس شخص کو میں نے میدان جنگ میں کمانڈر سمجھا، وہ سید عباس تھے۔ اللہ ان پر رحمت فرمائے۔
سید حسن نصر اللہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک دن سید محمد حسین فضل اللہ اور ان کے داماد سید کاظم فضل اللہ کے ساتھ فلاں صاحب کے گھر جائیں گے، یعنی سید حسن نصر اللہ کی اہلیہ کے گھر والے۔ ہم کار سے گئے۔ راستے میں میں نے سید محمد حسین سے پوچھا اور کہا، جناب شیخ، میرے بیٹے کی معاشی حالت ایسی ہے کہ ہماری رہائش گاہ میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا یہاں تک کہ کسی کو مدعو بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف مجھے سید حسن نصر اللہ کو بیوی، بچوں اور کنبے کی ذمہ داری بھی دینی ہے۔ سید محمد حسین نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بیٹا صرف ایک عورت کا ہی نہیں بلکہ ایک سرزمین کا بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے، چاہے اس کی عمر 15 سال کی ہو۔ خوفزدہ نہ ہوں اور خدا پر بھروسہ کریں۔
جب ہم بچے تھے، اس سے پہلے کہ ہمارے بابا سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالیں، ان کے پاس دوسری ذمہ داریاں بھی تھیں، اور واضح ہے کہ ان کی سرگرمیوں کے آغاز ہی سے ان کا گھر رہنا کم تھا، یعنی ان کی موجودگی سے زیادہ ان کی عدم موجودگی تھی۔ جب سے انہوں نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالا ہے، ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ پہلے ہی کی طرح کے پیار کرنے والے اور شفیق والد تھے۔ ان کی عاجزی نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ کسی اہم مرکز میں ان کی ایک خاص ذمہ داری ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے اس ذمہ داری کو ہمارے ساتھ پہلے سے بہتر نبھایا۔
جب سے میں نے ہوش سنبھالا، دیکھا ہے کہ آقا سید بہت کم گھر میں ہوتے تھے۔ کبھی ہم اسکول جانے کے لیے اٹھتے تو دیکھتے وہ سو رہے ہیں، اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ ہم اسکول سے گھر آتے اور اپنا سارا ہوم ورک اور دوسرے کام کرنے کے بعد سو جاتے، اور اس وقت تک بھی والد گھر نہیں لوٹے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو کئی دن گزر جاتے اور وہ گھر نہیں آتے تھے، بعض اوقات تو وہ مہینوں گھر نہیں آتے، لیکن ان کی سانسوں کی خوشبو ہمیشہ گھر میں رہتی تھی۔ یقینی طور پر تربیت کی ذمہ داری اور تعلیم کا بوجھ والدہ کے کاندھوں پر تھا، یعنی ام ہادی۔ انہوں نے بہت سی عادتیں ہمارے وجود کا حصہ بنائی، ہماری اچھی تربیت کی، تصورات سے لے کر اخلاق، تعلیم اور زندگی کے تمام دروس سکھائے، یہاں تک کہ زندگی کا ہر طور طریقہ سکھایا۔
ہم سب نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کسی کی سیاسی ذمہ داریاں ہوں یا اس کا بھائی محاذ پر ہو تو ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب جیسا کہ ہم مردوں کو اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہتے ہیں، میں آج خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے شوہروں کا احترام کریں۔ مثال کے طور پر، ایک شخص اپنے گھر میں آرام و سکون محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی بیوی گھر کا انتظام سنبھالتی ہے اور گھر والوں کو پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ اسی طرح انہیں چاہیے کہ جب شوہر تھکا ہوا کسی ذہنی دباؤ میں گھر واپس آئے تو اس کے لیے سکون فراہم کر سکیں۔ یہ زندگی کا ایک لازمی اور اہم حصہ ہے۔ یہ شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق کا ایک حقیقی مفہوم ہے، یعنی شوہرداری کرنا۔ عورت کو ہمیشہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہنا چاہیے۔ جب اس کا شوہر جہاد کے لیے میدان اور سیاسی یا کسی بھی طرح کے میدان میں ہوتا ہے تو اسے دباؤ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہے کہ زوجہ گھر میں اس کی مددگار اور سکون و آرام کا باعث ہے۔
ہماری ماں بہت ہی نرم مزاج اور مہربان تھیں، اور وہ ہمارے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھیں۔ وہ ہماری غمخوار تھیں، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے لیے سب کچھ کریں۔ میرے والد کہتے ہیں کہ ہم سب کی اور میرے بھائی شہید ہادی کی پرورش میں میری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ لیکن یقیناً والد صاحب بھی ان کی عدم موجودگی میں ہماری پرورش میں شامل رہتے تھے، ہماری رہنمائی کرتے تھے، نصیحت کرتے، اور والدہ کی عدم موجودگی میں گھر کے سارے کام کرتے تھے۔ ہم نے جو اخلاقیات اور اقدار ان سے سیکھیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔
میرے ذمے کچھ کام اس طرح کے ہوتے تھے کہ میں زیادہ وقت کے لیے گھر نہیں جا پاتا تھا، اور ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر مجھے دن رات اپنے کنبے سے دور رہنا پڑتا تھا۔ لہٰذا جب بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر بات کریں تو حقیقت میں یہ ایک فضل پروردگار ہے، اور ان کی ماں کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہادی کی تربیت ان کی ماں نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ کبھی کبھی دن کے دوران ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور تھوڑی بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ بعض اوقات کئی دن گزر جاتے، مثلا 2 یا 3 دن ہو جاتے کہ میں ہادی اور ان کے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی نہ جانتا ہو کہ وہ سیکرٹری جنرل کی بیوی ہے تو اسے نہیں معلوم ہو سکتا، لیکن ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی جگہ پر گئی ہوں اور اپنا تعارف کرایا ہو۔ اگر کوئی ان کا تعارف کروا دیتا تو انہیں شرمندگی محسوس ہوتی کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ لوگ ان کے ساتھ آسانی محسوس کریں اور کسی کو پریشان نہ کیا جائے، معمول کے مطابق برتاؤ کریں اور یہ محسوس نہ کریں کہ وہ ان سے مختلف ہیں۔
مجھے یاد ہے کہ جب بھی آقا سید ہمارے ساتھ ہوتے تو کسی بھی عام مثال کے ذریعے اہم باتیں ہمیں سمجھا دیا کرتے تھے، یا جب کبھی ہم ان کی طرف دیکھتے تو ان کے عکس العمل سے ہم متوجہ ہو جاتے تھے کہ سید کیا سوچ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جس شخصیت نے ہمیں بتایا کہ ہمارے والد کیا پسند کرتے ہیں، کون سی بات سے انہیں خوشی ہوتی ہے اور کس بات سے وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ ہماری والدہ۔
محبت اور دوستی کے کم سے کم معنی عشق، سچی محبت، دلی محبت اور ان کا احترام ہے۔ اس دوستی اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے ہی اپنی محبت کا اظہار کریں، بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے مومن بھائی، اس کے بھائی، اس کے دوست یا کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے تو اس محبت کا اظہار کریں، اس سے کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اسے اپنی محبت اور دوستی کے بارے میں آگاہ کریں۔ اپنے والدین سے کہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اپنی بیوی کو بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ آپ ان سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ اس محبت و پیار اور دوستی کا اظہار زبان، رویے اور عمل و کردار میں جاری رہنا چاہیے۔
جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے ساتھ سب کچھ بانٹتا ہے، سانسیں، چاہت، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے بغیر وہ سمجھ لے کہ اسے کیا پسند ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا قبول کرتا ہے اور کیا نہیں۔ مجھے اپنے والد کے ساتھ رابطے کے لیے ایک ہفتہ انتظار کرنا یاد ہے، لیکن اس بات نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ یہ اچھی باتوں میں سے کسی ایک کا جواب دینے کی طرح ہے، یعنی محبت، احترام اور قدر کی، اقدار کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ کی عمر 80 سال تک پہنچ جائے اور آپ کے والد کی عمر 120 سال ہو انشاءاللہ، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے ہی رہو۔ اب ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیسے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مردوں سے مشورہ کرتا ہے وہ ان کی عقل میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ ایک شخص آپ کی زندگی میں ایسا ہو جو آپ کا باپ ہو اور آپ کا رہنما بھی ہو۔
ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ کسی مسئلہ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں یا اس پر تبصرہ کریں، چاہے وہ ہم پر اپنی رائے مسلط کریں، کیونکہ ہم ان کے خیالات اور علم پر یقین رکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ انہیں کبھی بھی ہم سے ایک ہی چیز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایک کام چھوڑ دیں، کیونکہ فلا کام اخلاقی طور پر زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کی ضرورت کی چیز دو، یعنی ان کے لیے اہم نہیں ہے کہ آپ کوئی کام انجام دیں اور لوگ آپ کو کہیں یا نہ کہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کام خدا کی خوشی اور رضا کے لیے ہو، بس وہ کام انجام دیں، یعنی خدا کی خوشنودی ان کے لیے اہم ہے، لوگوں کا راضی ہونا یا نہ ہونا اہم نہیں۔
جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا، اسے ناراض نہ ہونے کے لیے بہت زیادہ کوشش اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی۔ غصہ ایک عام گناہ ہے جس میں لوگ گرفتار ہیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا لفظ کسی دوسرے شخص کو غصے سے پاگل کر دیتا ہے، جس سے وہ گالی دینے، لان تان کرنے یا قتل کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اسے بہت صبر کی ضرورت ہے۔
ہم گھر کے قریب فٹ بال کے میدان میں کھیل رہے تھے، میں غصے میں تھا۔ میری بدقسمتی کہ میں نے دیکھا میرے والد کھڑکی کھول کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو مجھ سے کہا، بیٹا جان، ورزش اپنی تربیت کے لیے ہے، ورزش کرتے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ کہ آپ شائستگی کھو دیں یا اپنے وقار کو گرا دیں؟ کیا آپ کہو گے کہ اس نے مجھے ناراض کیا؟ وہاں جب خدا آپ سے پوچھے گا تو کیا آپ یہ کہو گے کہ وہ باعث بنا تھا کہ میں ایسی باتیں کروں؟ ایک عام دلیل کے ساتھ آپ کے اقدامات اور طرز عمل کا تجزیہ کر دیا، سزا نہیں دی اور نہ ہی سرزنش کی، اگرچہ ان کی ایک نگاہ میرے لیے ننگی تلوار پر کھڑے ہونے کے مانند تھی۔ یعنی انہیں الفاظ میں کہنے کی کچھ بھی ضرورت نہ تھی، انہوں نے شائستگی، اخلاق اور وقار کی حدوں کو برسوں سے آگے بڑھایا ہے۔ پیمانے کو استعمال کرنا، قلم پکڑ کے طور طریقے سکھلانا تربیت کی شرط نہیں ہے، انہوں نے آداب و کردار کی تعلیم دی. یہ اہل بیت علیہم السلام کے آداب ہیں جسے وہ مکمل طور پر جانتے ہیں.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو تحفہ دینے میں برابری کا خیال کرو، اور اگر برتری حاصل ہو تو میں عورتوں کو برتر سمجھوں گا. یعنی اگر میں اپنے بچوں میں سے کسی کو تحفہ دینا چاہوں تو میں لڑکیوں کو بہتر تحائف دوں گا. یقینی طور پر یہ بلا جواز اور غیر دانش مندانہ ہرگز نہیں. اس حدیث کی ایک وجہ اس وقت کی مروجہ رسم و رواج، افکار اور ثقافت تھی. حقیقت بھی یہی ہے، یعنی لڑکے کی صنف کو لڑکی سے برتر سمجھا جاتا تھا، لہٰذا لڑکیوں کو اہمیت دینا ہمیں کسی حد تک دونوں کے مابین مساوات کی طرف لے جاتا ہے.
گھر میں نہ ہونے کے باوجود واضح طور پر والد صاحب کی ہم پر توجہ رہتی تھی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عدم موجودگی میں بھی موجود ہوتے تھے. مثال کے طور پر اگر وہ زیادہ دن گھر سے دور رہتے تو فون کے ذریعے یا والدہ کے ذریعے ہمارے بارے میں پوچھتے. نیز اگر ہمیں اور پوتے پوتیوں کو کوئی سوال یا پریشانی ہوتی تو فون پر والدہ کے ذریعے رابطہ کر لیتے. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا ان سے رابطہ رہتا تھا، تاہم ہمارے لیے ان کو نہ دیکھنا تکلیف دہ تھا.
محبت کی شرائط اور علامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہو اس کے لیے پیار محسوس کرو. آپ کو اس سے کتنا پیار ہے یہ منحصر ہے کہ آپ اسے اپنے دل سے محسوس کریں، یعنی اس کی خوشی میں خوش رہو اور اس کے غم میں غمگین رہو. محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے پیارے کی موجودگی سے خوش ہوں اور اس کی عدم موجودگی سے اداس ہوں.
جب کبھی ہمیں ان کی زیادہ یاد آتی تو میں کہتا، ان کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ انہیں ہم سے دور کر دیا ہے، بچپن سے اب تک ایسا ہی ہے. لیکن اس معاملے پر مثبت نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دنیا میں وہ ہماری دوری کو ختم کر دے گا. خداوند متعال پر یہ میرا اچھا گمان ہے، اور اس سے بہتر یہ کہنا کہ خدا نے ہمیں ایک امتیازی حیثیت دی ہے اور ہمارے لیے اجر و ثواب لکھا ہے، کیونکہ ہم جہاد کی راہ میں ان کی مدد کرتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ مجھے اپنے والد کی یاد تو بہت آتی ہے.
بابا سے ان کے نواسے نواسیاں بہت مانوس ہیں، اگرچہ انہیں شاذ و نادر ہی دیکھتے ہیں. وہ جنگ کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے جنگ کا زمانہ گزارا ہے، لیکن شاید ان کا زیادہ دل کرتا ہے کہ وہ بابا کے پاس بیٹھیں اور وہی رہیں. ہم بھی بچپن سے ایسے ہیں، لیکن اب ہم صبر کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں جانتے تھے. جب کبھی ہم آپس میں اکٹھے بیٹھتے تو ہر کوئی ان کے آس پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا، ہر ایک باری باری ان کے قریب بیٹھنا پسند کرتا ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ دیکھے، کیونکہ یہ موقع انہیں ہمیشہ نہیں ملے گا.
کبھی کسی محفل میں یا گھریلو بیٹھک میں غیر متوقع طور پر بچوں میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو مجھے اپنے بچوں کی یاد دلا دیتی ہے کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا، وہ اس نے بھی اسی طرح کا مذاق کیا تھا، یا وہ اس طرح اچھل کود کر رہا تھا. تو بہرحال شہدا ہر گھر اور ہر کنبے میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں.
جب ہم سب آقا سید کے گرد جمع ہوتے ہیں تو جوان اور بوڑھے سب باریاں لگاتے ہیں کہ کب کون ان کے قریب بیٹھے گا، اور کوئی اپنا سوال پوچھے گا یا ان سے بات کرے گا. اس معاملے میں بڑے اور چھوٹے کوئی فرق نہیں. اگر آپ بیٹھ کر دور سے اس روشن چہرے کو دیکھیں تو تب بھی آپ کو خوشی ہوگی اور اچھا لگتا ہے. بہت کھلے دل کے مالک ہیں، ہر کسی کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. بچے شور کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں تو جب میں پاس ہوتا ہوں تو کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کہو، اور پھر بچوں کی حرکتوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں مسکرا رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ رہے ہو کہ بچے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں، تو کہا دنیا کے لوگ یعنی دنیا پرست بھی دنیا کی خاطر اسی طرح لڑتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، تاہم ان کی عمریں مختلف ہیں. مختصر یہ کہ انہوں نے ہر چیز سے سبق سیکھا ہے، وہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرتے۔
ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں غرق ہیں اور ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، شاید ہم ان کا اپنے پاس ہونے کا اعتراف بھی نہ کرتے ہوں، لیکن جب ہم ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہم متوجہ ہوتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، غم و اندوہ کی حالت میں ان کے واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم ان نعمتوں کے شکر گزار ہوتے۔ خدا ہم سے پوچھے گا، کیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا تم ان بیکار لوگوں میں سے ہو؟ وہ چاہتا ہے کہ میں کام کروں، زراعت کروں، بیج بوؤں، تجارت کروں، تعمیر کروں، خرید و فروخت کروں، اور پھر ان کاموں کا نتیجہ رزق میں اضافہ ہے، اور خدا مجھ سے ان کاموں کا نتیجہ نہیں پوچھے گا۔
سید حسن کی گھریلو زندگی میں اس وقت سے جب سے وہ ہمارے ساتھ ہے کوئی فرق نہیں آیا۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے جاؤ اور کچھ بنا کے لے آؤ میرے لیے، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ تیار کرو۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میں اس کے گھر جاتا تو وہ خود اٹھ کر کبھی سلاد بنا لاتا، کبھی آلو بھون لاتا اور کہتا کہ یہی وہ چیز ہے جو گھر میں موجود تھی۔
یہاں تک کہ جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور سارے گھر والے افطار کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو سب کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، تب اگر ان کا داماد انہیں پانی دینے کے لیے اٹھے تو اسے جانے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران لوگ میری خدمت کرتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں، آج رات میں ہر ایک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کو پانی پلاتے ہیں، کسی کو اٹھنے نہیں دیتے، وہ سب کے لیے پلیٹیں تقسیم کرتے ہیں اور سب کے لیے کھانا نکالتے ہیں۔ گھر میں وہ ایسے ہی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اور میرے والد صاحب، ہم گھر میں اکیلے تھے، ان کے کام پر جانے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، یا وہ کسی خاص فون کال کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، کبھی میں آس پاس میں دیکھتا کہ وہ نہیں ہیں تو میں انہیں تلاش کرتے ہوئے باورچی خانے چلا جاتا۔ تو میں نے اکثر انہیں دیکھا کہ کھانا چولہے پر گرم کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ بات وہ مجھ سے بھی کہہ سکتے تھے کہ اٹھو میرے لیے کھانا لے آؤ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی تفصیلات ہیں۔
آگاہ رہیں، بصیرت حاصل کریں، سچے رہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے خاص مقدار میں علم و معرفت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان با بصیرت اور صاحب حکمت ہو جائے، وہ جانتا ہو کہ کب اور کس کا انتخاب کرنا ہے، کب اور کس کی حمایت کرنی ہے، کس راستے پر قدم بڑھانا ہے اور کہاں جانا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے۔ یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ انہیں فون کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، آپ پوشیدہ اور مختصر طور پر بات کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے ایک کھلا تناظر اور وسیع تجربہ پیش کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعاً آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور آپ بے اہمیت اور بلا وجہ ایک مسئلے کی خاطر الجھ رہے تھے۔ چیزوں کو سادہ اور آسان بنا دیتے ہیں، مگر یہ کہ جن میں خدا کا قہر ہے، نہیں اب یہ سادہ نہیں رہا، یعنی آپ کو متنبہ کرتے ہیں کہ غفلت نہ برتیں، کمتر شمار یا حقیر شمار نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ خداوند متعال کے غضب سے فرار ممکن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اس بات کو بہت دہراتے ہیں کہ خدایا ہمارے انجام کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمل کرو اور یہ دعا کرتے رہو۔ ان دو نکات پر ان کی گہری توجہ ہے۔
ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ عاجزی، سستی اور کام نہ کرنا صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے تعلیم حاصل کریں اور اس پر صبر کریں، تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات برداشت کریں، جنگ کریں اور اس کی سختی کو برداشت کریں، کھیتی باڑی اور پودے لگانے اور کٹائی کی سختیاں برداشت کرنا اور پھر صبر کرنا ہے۔ جب تکلیف آئے تو میں اسے اتنا حاوی نہ کر لوں کہ میں پاؤں سے ہی اکھڑ جاؤں، میں کانپ نہ جاؤں، گھٹنوں کے بل نہ گروں، ہار نہ مانوں۔ یہ ہے صبر کے معنی۔
اخلاقیات، طرز عمل اور اچھا عمل آپ کو دین کا مفہوم سکھاتا ہے، چاہے آپ چار دیواری کے اندر ہوں یا باہر۔ جب آپ تفصیلات پر نگاہ ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کچھ سبق ہے۔ ایک اسکول جو آپ کو تعلیم دیتا ہے وہ سارے سبق آپ کے وجود، قلب اور روح میں داخل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ پوچھنا پڑے، بلکہ اپنے آپ پر دیکھیں کہ کون سی چیز اسے خوش کرتی ہے اور کون سی چیز اسے خوش نہیں کرتی۔
یہ سارے احساسات، تکلیفیں، دکھ اور درد ایک ہی وقت میں ایک شخص کے دل پر وارد ہوئے، اور وہ صرف حضرت ابا عبداللہ الحسین تھے۔ اور یہی سب کچھ ایک عورت کے دل پر گزرا، اور وہ ام المصائب سیدہ زینب ہیں۔ لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ شخص جس نے ان تمام آفات اور غموں کو سہا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ، کیا تو مطمئن ہے اور مجھ سے راضی ہے؟ مجھ سے ہی سب کچھ لے لے تاکہ مجھ سے راضی ہو جا۔
یہ میرے والد صاحب ہی تھے جنہوں نے ہمیں یونیورسٹی کی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ یہ دونوں اہم ہیں۔ اب بھی کوئی سوال اور مسئلہ ہو، چاہے دنیاوی علم سے متعلق ہو یا دین کے بارے میں ہو، میرے والد ہمیشہ میرے ساتھ ہیں اور وہ میری رہنمائی کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں۔
میں ایک خاص کام کر رہا تھا اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سوچا ان سے پوچھتا ہوں کہ کون سا پیشہ اختیار کروں۔ کچھ نے مجھ سے کہا فوجی عمر پر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلامی مضمون کا انتخاب کرو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ اس کا تعلق لوگوں کے مذہب سے ہے اور اس کام کا دنیا سے بھی گہرا تعلق ہے۔ باقی سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز لوگوں کا مذہب اور ان کی دینداری ہے۔
مجھے یاد ہے کہ ایک دن میرے دوست نے آ کر کہا کہ میرا داماد وفات پا گیا ہے اور ہمیں ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ اس وقت شہر کے سب بزرگ جمع تھے۔ شیخ نے آ کر انہیں کہا کہ یہ طالب علم سید حسن نصر اللہ بولنا چاہتا ہے، یعنی تقریر کرنا چاہتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کچھ حیرت زدہ ہوئے اور پھر اٹھے، تقریر کی ایک گھنٹہ بعد کی۔ ان کی تقریر کے بعد شیخ عبداللطیف بحری تقریر کرنے کے لیے اٹھے اور کہا، اس تقریر کے بعد جو اس نوجوان نے کی ہے، کسی بھی مقرر کے لیے ممبر کے پاس آ کر تقریر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نوجوان کی تقریر بہت فصیح اور مکمل تھی۔ اس ایک گھنٹے میں اس نے سیاست، مذہب، سائنس اور دنیا اور آخرت کی سب بات کر دی ہے۔
یہ سچ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن وہ اپنی روزمرہ کی زندگی، گھر، معاشرے، مسجد و امام بارگاہ کے معاملات میں بھی شریک رہتے ہیں۔ وہ سڑکوں پر موجود لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ پرواہ کرنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں شہدا کے اہل خانہ کے سامنے شرم آتی ہے، خاص طور پر ہادی کے شہید ہونے سے پہلے۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ انہوں نے شہید پیش کیا ہے اور ہم نے کوئی شہید نہیں دیا، لیکن اب ہادی کی شہادت کے بعد یہ شرمندگی ہے کہ ہادی نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن ہم نے کیا کیا۔ شہدا کے لواحقین میں جو بہت خوبصورت چیز مشترک طور پر ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں تو احسان نہیں جتلاتے۔ اب آپ جا کر دیکھیں، ان کے جذبوں کو دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو شہید کیا، میں نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں دیا ہے اور خدا پر احسان کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی الٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لے جاؤ، باقی بھی لے جاؤ، تاکہ ہم سے خدا راضی ہو جائے۔ ایک، دو، تین، چار، کوئی بات نہیں۔ جب آپ اس ماں کے سامنے ہوں جس کے تین بیٹے شہید ہو چکے ہوں، تو اس کے سامنے آپ اپنا سر کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ جب وہ مضبوط جذبے کے ساتھ، باوقار انداز میں عزت، قربانی، محبت و اثار کے بارے میں بات کرتی ہے، تو حقیقت میں وہی ماں آپ کو جذبے ادا کرتی ہے۔ اگرچہ اس کے تین بیٹے شہید ہو چکے ہیں، وہ پھر بھی کہتی ہے کہ چوتھے کو بھی قربان کر دوں گی، میں اور میرے شوہر بھی اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کریں گے۔ لبنان کے مقاومت پسند، مزاحمت پسند لوگ، خصوصاً شہدا کے اہل خانہ کی یہی صورتحال ہے۔ شہدا کے اہل خانہ بہت سی ممتاز خصوصیات کے حامل ہیں، جیسا کہ آقا سید نے کہا، مزاحمتی قوم، مقاومتی قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فتح کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم بے لوث قربانیاں دینے والی ہے، یہ قوم بابصیرت اور صبر کرنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس میں زیادہ رواداری ہے، یہ ایک انوکھی قوم ہے۔ جب آقا سید کہتے ہیں کہ وہ فتح کے مستحق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں، وہ محبت کے لائق ہیں، وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ آپ اپنی جان، اپنا خون، اپنے بچوں کو ان کے لیے قربان کر دیں۔
اگر کسی پر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور وہ غمگین اور دکھی ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ اور جان و ذہن میں باقی رکھنا چاہتا ہے، تو اس طرح وہ اپنی زندگی جاری نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے بھول جانے کی نعمت عطا کی ہے۔ کبھی کبھی یاد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر دن اور تمام لمحات کے دوران اس مسئلے کو اپنے ساتھ رکھے۔
ذرا ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو خدا کی راہ میں گزارا ہے، دنیا سے کوئی چیز نہیں مانگی، وہ چیزیں جو آپ اور میں چاہتے ہیں، جیسے تفریح، امن، آسائش وغیرہ، اس کے باوجود کتنی بھاری اور مشکل ذمہ داریاں ان کے کاندھے پر ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جو سونے کے ترازو سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ ہر فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگی اور خون کی بات ہے۔ میں ان چیزوں کے بارے میں بہت سوچتا ہوں۔ ہر ایک کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے جب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں کہاں رہتا ہوں، وہ کہاں ہیں، جب میں ان کی اور اپنی مشکلات کا موازنہ کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی درحقیقت مشکل ہے ہی نہیں، تو پھر ہر چیز آسان اور غیر اہم ہو جاتی ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ میں سیکرٹری جنرل کی بیٹی ہوں، لیکن یہ بات مجھے باقیوں سے ممتاز نہیں کرتی، اور ہمارا دوسروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ میں جو بھی کرنا چاہتی ہوں یا جو بھی فیصلہ کرنا چاہوں، یہاں تک کہ سادہ سی چیزوں کے بارے میں بھی جن کی مجھے فوری ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کے بارے میں ضروری ہوتا ہے کہ میں سوچ بچار کروں، ایسے وقت میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس سے میرے والد کی شخصیت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ حتیٰ کسی عام سی بات میں بھی ایک لفظ یا ایک نگاہ سے ان کی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے، وہ شخصیت جو میرے والد صاحب کی عام لوگوں میں ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی اخلاقیات اور عاجزی کے ساتھ عوام اور مزاحمتی قوموں کے دلوں میں اپنی لازوال جگہ بنائی ہے۔ وہ لوگ جو میرے والد کو اپنے میں سے ایک مانتے ہیں، ان کا سربراہ یا سیکرٹری جنرل بنے، یہ محبت اور پیار دو طرفہ ہے، لہٰذا ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ عاجزی میں ان جیسے ہوں۔ مثال کے طور پر شہید ہادی کے دوست کہتے تھے کہ اگر کوئی اسے نہ جانتا ہو تو کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ سید حسن کا بیٹا ہے۔ اس نے کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں جائے اور وہاں اپنا تعارف کرائے یا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے۔ ہم دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے بہتر ہوں، خدا متعال پر، اپنے ایمان اور اپنے تقرب کی بنا پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے۔
ہادی ایک عنوان اور ایک نمونہ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم حزب اللہ کی سربراہی میں اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے چھپاتے نہیں ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ میدان میں اترتے ہیں، اور جب ہمارے شہید بیٹے زمین پر گرتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی دن یہ کہے کہ میں نہیں رویا، تو یہ میڈیا اور سیاسی جنگ سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے بھی گریہ کیا، کیونکہ دوسروں کی طرح میں بھی باپ ہوں۔ آج اگر مثال کے طور پر مجھے ایک شہید کی شہادت سے آگاہ کیا جاتا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے والدین اور کنبے کی کیا احساسات ہوں گے۔ یہ ایک نیا اور اہم تجربہ تھا جو شہید ہادی نے اپنی جوانی میں شہادت کے ساتھ ہمیں دیا۔ یہ عمر کنبے کے لیے حساس اور لگاؤ کی عمر ہوتی ہے۔ دوست اور سب جانتے ہیں کہ میں ایک فطری جذبات رکھنے والا انسان ہوں۔ جب وہ ٹی وی پر میری تقریر سنتے ہیں، جب وہ مجھے شہدا کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہیں، یا کچھ مخصوص واقعات جب رونما ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ میں جذبات اور احساسات رکھنے والا ایک عام آدمی ہوں۔ میں بھی ان سے متاثر ہوتا ہوں۔
میں سید حسن نصر اللہ کو بچہ نہیں کہہ سکا۔ میں نے کبھی بھی اس میں بچپنا نہیں دیکھا۔ اس کی پوری عمر میں، چھوٹے ہونے سے لے کر مرد ہونے تک۔ لیکن اگر میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں تو میں اسے شاعری کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شاعری میں اس کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گا۔ میں نے یہ خط سید حسن نصر اللہ کو لکھا تھا اور وہ اس تک پہنچے گا، وہ آپ سے سن سکتا ہے۔ اس شعر کا ایک مصرع یہ ہے: اے سید، خدا تیرا حافظ ہو، میرے عزیز اور نور چشم تم ہو، میری عمر تمہیں لگ جائے، کافی ہے زندگی کے جتنے دن ہم نے گزار لیے۔
جب آپ کچھ خاص قسم کے حالات میں رہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ زندگی معمولی بات نہیں ہے، زندگی کا معمول عام بات نہیں رہتی۔ لیکن ہم اس زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس زندگی کو ایک اعزاز کے طور پر دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں اس خاندانی تعلق سے نوازا ہے۔ مقاومت کا مسئلہ اور جن حالات میں بہت ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں، جیسے قتل، جنگ، تنازعہ یا کسی عزیز کا کھو جانا، شہادت، وقت گزرنے کے ساتھ یہ تعلق اور آقا سید سے قربت ہمارے رد عمل کو تبدیل کرتی ہے، نہ کہ ہمارے نظریے و اعتقاد کو۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ہم کسی کی شہادت سے غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں یا اسے کھو دیتے ہیں، لیکن زیادہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ آقا سید کتنے پریشان ہیں۔ جب حاج عماد نے کہا کہ ہم مرد میدان ہیں تو یہ سچ بات ہے اور وہ شہید ہو گئے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس جملے سے عزم کو کتنی مضبوطی ملتی ہے اور دل کو کتنی طاقت ملتی ہے۔ اور دوسری جانب آپ چار عدد افسردہ دیواروں کے بیچ میں بیٹھ کر اس جملے کو سنیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ حاج عماد کے ساتھ ہماری خاص محبت تھی۔ 2008 تک میں نے اپنے والد سے کچھ نہیں مانگا، میں حاج عماد سے مانگتا تھا، اور خود حاج عماد بھی اس بات کو پسند کیا کرتے تھے۔ حاج عماد بہت پیار کرنے والے تھے، وہ اس طرح محبت سے لبریز تھے کہ ہم انہیں محبت کا پرندہ کہتے ہیں۔ ایسا تھا کہ آقا سید ایک شمع ہوں اور ان کے گرد چکر کاٹنے والا پروانہ حاج عماد۔ اس حد تک ان کے درمیان محبت تھی۔ ان کی محبت کا تنظیم، نوکری، عہدوں اور اس طرح کے ناموں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دریں اسنا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے غمزدہ ہیں کہ حاج قاسم شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہم آقا سید سے زیادہ غمزدہ نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے زیادہ غمزدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان گہری محبت اور مضبوط رابطہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ حاج قاسم آقا سید پر جانثار تھے اور آقا سید حاج قاسم پر۔
انا بعرف الحاج قاسم، الحاج ابو مهدی، الاخوان معاهم، وكان يتطلع الى الشهاده، يمكن اللي حصل عليه كان اكثر من اللي بيتمناه، ان تكون الخاتمه بلا راس كالحسين وبلا يدين كالعباس والجسد مقطع اربا اربا كعلي الاكبر۔
حاج قاسم اور آقا سید کے مابین دوستی اور محبت ایسی تھی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار تھا۔ یہ اظہارات میں نے ان سے خود سنے تھے، آقا سید سے الگ سے اور حاج قاسم سے الگ سے۔ حاج قاسم تفصیل سے بات کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ہم ان کی شہادت پر رشک کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہونے والا نقصان افسوسناک ہے، بہرحال ہم انسان ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو زیادہ اللہ پر توکل اور صبر کی نگاہ سے دیکھیں۔ مثال کے طور پر جب آقا سید حاج قاسم کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سب رو رہے تھے، غمزدہ اور پریشان تھے، لیکن بیٹھنے کے چند منٹ بعد مزاج آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا گیا، اعصاب پر سکون آ گیا۔ آخرکار حاج قاسم کے بچوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا یہ علم کا اثر ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ میں نہیں جانتا کہ اسے کیا کہنا ہے یا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے۔ اور مختصر یہ کہ وہی جملہ جو حاج قاسم کہتے تھے، اس کا سارا وجود اخلاص ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اخلاص نہ ہوتا تو کسی کے دل میں نہ اترتا۔ یعنی اپنے جسم کو خوبیاں اور نیک عادتیں اپنانے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ بابا بھی اسی طرح ہیں۔ مجھے ایک اچھا احساس ہے کہ ہمارے مستقبل میں بہت سے اچھے لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ رب السماوات والأراضين جبار الجبابرة ملك الملوك من بيده حياتي وموتي ونشري وبعثي وحشري وجنتي وناري من بيده رزقي وعزتي وكرامتي وسلامتي وصحتي من بيده كل هذا الوجود وهو رهن إشارته أمام هذا الملك الجبار المقتدر المتكبر الرحيم العطوف الودود أنا الآن أقف وأنا أكبره وأتوجه إليه وأتكلم معه وأحمده وأشكره وأخاطبه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأدعو بين يديه وأركع بين يديه وأسجد بين يديه